محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. درس المقصود ہے درس بخاری شریف، اس سے پہلے کچھ باتیں میرا بھی عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ اب تک کوئی بھی ایسا موقع ہوا بخاری شریف یا حدیث کسی کتاب کے شروع کرنے کا یا ختم کرنے کا، تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی عالم اور بزرگ کو جو یہاں اس ملک میں یا باہر رہتے ہوں، ان کی آمد ہو رہی ہو یا مستقل انہیں بلایا جائے اور ان کے پروگرام میں ان کو بلا کر ان کا پروگرام کرایا جائے. اس کو چنانچہ 3 سال پہلے جو دور حدیث ہوا یہاں دعوت الحق میں، تو اس کی بڑی خوش قسمتی رہی کہ بخاری شریف کا افتتاح کیا حضرت الاستاذ حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے. مگر اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو 2 ماہ کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے. پھر اللہ نے موقع دیا ہمارے بزرگ حضرت مولانا تقی الدین ندوی مد اللہ ذلہ تشریف لائے، اور ان کے ذریعے سے بخاری شریف کا درس پورا ہوا. مسلم شریف کے درس شروع کرنے کے وقت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب تشریف فرما ہوئے تھے، ہم نے ان سے مسلم شریف شروع کرائی. اور اختتام کا وقت آیا تو شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے ختم کروایا. اس طرح ان مبارک ہستیوں سے ابتدا اور انتہا کا شرف حاصل ہوا. آج سے 20 سال پہلے یہاں ایک مرتبہ مشکا شریف کا درس ہوا، اس میں بھی شریک تھا. ہمارے بھائی مولانا یونس صاحب بھی پڑھانے میں شریک تھے، حضرت مولانا ابراہیم تاراپوری صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی اس وقت بھی حصہ لیا اور ان طلباء کو پڑھایا. تو مشکا شریف کے افتتاح کے لیے حضرت مولانا مصلح الدین بروڈوی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، جو ڈیوزبری مرکز میں شیخ الحدیث تھے. وہ بھی ہمارے اکابر ہی میں تھے، اس وقت وہ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. جب ختم کا موقع آیا تو بلک بن میں حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی بزرگوں کے خادم، حضرت مسیح الامہ حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور کے خادم خاص رہے، اور وہاں پر انہوں نے بخاری شریف بھی پڑھائی، ہم نے ان کو دعوت دی. اور ساتھ ہی ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے تھے، ان کی دعا پر وہ سلسلہ ختم ہوا. تو ہمیشہ اس کی کوشش رہی، مگر ہماری محرومی یہ رہی کہ 1 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آمد و رفت علماء کی متاثر ہوئی، اور ہمیں ابتدا بھی کرنی پڑی اور انتہا بھی بال کرنے پر ہم مجبور ہو گئے. ورنہ اگر یہ صورت حال نہ ہوتی تو انشاءاللہ کسی اکابر کے ذریعے ختم ہوتا اور بہت سے حضرات کو ہم دعوت دے سکتے تھے. اب جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے تو میرا دل تو یہ چاہا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر، گھر کے کونے میں بیٹھ کر ریسیور کے ذریعے سے سبق پورا کرا دوں اور سب اپنے اپنے گھر میں سن لیں، مگر ان طلبہ کی بھی رغبت، ان کے والیوں کی رغبت کہ کم از کم ہم آخری درس میں تو حاضری دے لیں، شرکت کر لیں، دعا میں شریک ہو جائیں، تو بغیر اعلان و اطلاع کے لوگوں کی بال اس طرف توجہ ہوئی ہے. اور الحمدللہ اس وقت اگرچہ حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہ بہتر فرمائے، اور آپ کی اجتماعیت سے یہ دعا کریں گے اور کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا مکمل طریقے پر خاتمہ فرما دے، کہ جس طرح 1.5 سال پہلے مکاتب، مدارس، مساجد، مراکز دینیہ پوری روانی کے ساتھ چل رہے تھے، اب بھی وہ جاری اور ساری ہو جائیں، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مجلس دعوت الحق کو قائم کیے ہوئے اب اس وقت تقریباً 30 سال پورے ہو رہے ہیں. اس کی ابتدا بتا دوں اس لیے میں نے، اور اللہ کی شان حضرت مولانا منور حسین صاحب میرے عزیز بھی ہیں مگر دوست بھی ہیں، اور ان سے ہندوستان ہی سے ربط اور ضبط رہا. میں ڈیوزبری میں الحمدللہ اچھی کتابیں درس حدیث و تفسیر کر رہا تھا. حضرت اقدس محی السنہ حضرت مولانا شاہ باء الحق صاحب ہلدوئی رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ میرا اصلاحی تعلق تھا اور بہت زیادہ قرب تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں حضرت کے نہج پر چھوٹا سا ادارہ شروع کروں اسی نام سے. تو الحمدللہ حضرت سے استصواب رائے ہوتا رہا خط و کتابت کے ذریعے سے. جب ان کی توجہ اور دعا ملی تو ہم نے شروع کیا. سوچتا یہ رہا کہ بال یا کسی عمارت کا خریدنا، جگہ کا لینا بہت مشکل کام ہے، اور اس وقت میں وہیں ڈیوزبری میں تھا. تو میں نے مولانا منور صاحب کو فوراً کیا کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام شروع کروں جس میں مالی بوجھ نہ پڑے اور ابتدا ہو جائے، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ عمارت خریدنا اور اس کے لیے چندہ کرنا، رقم جمع کرنا یہ ہنسی کھیل نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے مولانا سے فون پر بات کی کہ کوئی ایسی صورت، اور وہ یہ ہے کہ ماہنامہ میگزین منتھلی نکالا جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائی جائے. یہ ایک تبلیغ کا اور دعوت کا ایک راستہ ہے، اور اس سے پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ کام بڑھے گا. لیکن ایک رسالے کے چھاپنے کے لیے بھی کچھ رقم چاہیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، مولوی انداز کے ہیں. تو مولانا منور صاحب نے فرمایا تم یہاں آ جاؤ، میں اپنے بعض دوستوں سے ذکر کروں گا اور اللہ کرے کچھ تعاون ہو جائے. تو میں وہاں گیا، مولانا فرمایا یہاں آ جاؤ، میں آپ کو کچھ دھکا دے دوں گا. ان کی ایک اصطلاح ہے مولانا کی کہ میں آپ کو کچھ دھکا دے دوں گا. اب دھکا دینا تو ایسا یدعو الیتیم والی بات ہو جاتی ہے، لیکن مولانا کا دھکا دینا کیا ہے؟ بھائی کوئی کار چلتے چلتے بند ہو جائے اور اسٹارٹ نہ ہوتی ہو، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بولو، دو چار کو بلاتے ہیں، بھائی ذرا دھکا دے دو، گاڑی جو ہے کچھ چل پڑے پھر اسٹارٹ ہو جائے گی. یہ مراد ہے ان کے دھکا دینے کی. واقعی وہ مجھے جب میں پہنچا ہوں تو دو چار احباب سے جو اہل خیر تھے ملاقات کرائی. ایک صاحب ماشاءاللہ، نام تو اب نہیں لینا چاہیے، اللہ ان کے اس صدقے کو قبول کرے، 250 پاؤن انہوں نے دیے، اور اس کی نہ کوئی رسید تھی نہ کچھ بھی. ویسے بھائی ایک کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں تعارف کرایا، ہمارے دوست ہیں اور ابتدا کرنا چاہتے ہیں، انہوں 250 دیے، پھر کسی اور نے 100 200 اس طرح کر کے الحمدللہ اتنی رقم جمع ہو گئی کہ ہم کئی ماہ تک ماہنامہ النور جاری کر دیں. اور پھر وہی چیز بہانہ اور ذریعہ بن گئی الحمدللہ رفتہ رفتہ اس دعوت الحق کے قیام کی. اس میں بھی حضرت مولانا کا بہت تعاون رہا. کل جب انہوں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے اپنے کام سے، میں نے کہا بہت اچھی اور خوش قسمتی کی بات ہے، آپ کو آنا بھی ہے اور اس پروگرام میں شریک بھی ہونا ہے. اور پھر میں نے اس وقت تو نہیں کہا لیکن ابھی کہا کہ آپ کو چند منٹ بیان ضرور کرنا. تو ان کا بیان اس لیے کروایا میں نے کہ آپ ان کی زیارت بھی کر لیں. اور ماشاءاللہ مولانا سب سے پہلے معاون ہے، معاون اول جس کو کہتے ہیں دھکا دینے والے. تو الحمدللہ ان کا دھکا ایسا چلا کہ 30 سال ہو گئے اور ایک مکان تھا، آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ دعوت الحق کی باغ و بہار 6 مکان پر مشتمل. پہلے پرانی عمارت تھی، اللہ نے اس سے بھی اب نئی عمارت بنوا دی، منتقل کر دیا. بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، محض اپنے کرم سے قبول فرمائے. دوسری ایک بات مولانا نے اپنے گفتگو میں ذکر کی، میں اس کا اس کا تکمیلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں میرا تعلق حضرت اقدس مولانا شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ زتہ اصلاحی اور بیعت کا تعلق، وہیں پر میرے استاد حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے علمی تعلق تھا، اور وہ بھی الحمدللہ بہت گہرا تعلق رہا۔ تو کچھ عجیب سی صورت حال تھی، حضرت مولانا بولغ صاحب کا مزاج عوام کی گویا فکر تھی، عوام میں دعوت، عوام میں دین کی بات پہنچانا، قرآن کریم کی اصلاح اور تصحیح کی فکر کرنا، اور اس سلسلے کے مختلف پروگرام۔ اور حضرت شیخ یونس صاحب خالص علمی اور حدیث کے آدمی، تب میں جب ذرا ادھر ہٹتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ادھر ہٹتا ہوں تو ادھر کا کام رک جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ دونوں کی خدمت کا الحمدللہ صلہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی ملا کہ دونوں ہی کام کچھ نہ کچھ درجے میں ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دعوت الحق میں لوگوں کے ماشاءاللہ نمازوں کا اور تمام معمولات کا، دینی مواعظ کا، اصلاحی سلسلے کا تعلق ہے، اور دوسری طرف الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لے لیا۔ میں تو اس کو اپنی نااہلیت ہی سمجھتا ہوں، لیکن دعائیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا کرنے کے لیے، حضرت کے جو مکاتب علمیہ تھے ان کے جمع کروانے کا کام لیا، اور پھر وہ کام بڑھتے بڑھتے اب الحمدللہ بخاری شریف کی شرح پر معاملہ پہنچا۔ اردو میں بھی شرح تیار ہو رہی ہے جو حضرت کا درس ہے، اور عربی میں حضرت کی شرح تیار ہو رہی ہے جو حضرت کی تمام تحریرات کا بہترین مجموعہ ہے۔ پانچ جلدیں اس کی بھی تیار ہوئی، پانچ جلدیں ادھر بھی تیار ہو گئی، الحمدللہ 10 جلدوں کا کام ہوا ہے، لیکن ابھی کام بہت باقی ہے۔ بس عمر تو اب کنارے پر آ رہی ہے، اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مافات زندگی پر افسوس بھی ہے۔ آج ماشاءاللہ 1442 ہجری چل رہا ہے، اور اپنی فراغت دور حدیث کی 1392 ہجری ہے، 1392 ہجری اور 1442، پورے 50 سال الحمدللہ ثم الحمدللہ گزرے ہیں، جہاں اپنی بہت سی کمیوں اور کوتاہی، وہیں اللہ کا فضل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنے محض کرم سے، اپنے فضل سے جو کام لیا ہے کام لے لیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور زندگی بھر کسی نہ کسی ادارے سے وابستگی رہی، کبھی دارالعلوم چھاپی پالن پور کے علاقے میں، پھر کبھی فلاح دارین ترک سر میں، پھر کہیں یہاں دارالعلوم لندن میں، پھر دارالعلوم لشتر میں، اور اب یہیں دعوت الحق میں، اور اس کے علاوہ بھی کہاں کہاں اللہ نے موقع دیا ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ گزشتہ سال کچھ طلبہ تخصص میں تھے، 5 طلبہ حسن زن سے تشریف لائے، ان کے علمی کام کا حق تو ادا نہیں ہوا، بہت سی کمی رہ گئی، پھر آخر ہی میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، مگر پھر بھی انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ذوق سے کچھ نہ کچھ محنت کی ہے، پڑھا ہے، اور ایک راستہ مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اور انہوں نے بھی چاہا کہ اس عنوان سے ہمارا بھی گویا سلسلہ پورا ہو رہا ہے، کوئی چیز ہو جائے۔ تو اس وقت الاربعین للامام شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمہ اللہ، یہ مسلسلات میں بھی موجود ہے، اور مستقل مجھے ایک رسالہ میں یہ چیز مل گئی، تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے اس سلسلے علمیہ کے اختتام اسی رسالے پر کیا جائے، چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے تمام علماء، محدثین، اکابر کے مسند ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ نے ان کو لقب دیا ہے مسند الہند، ہندوستان کے جتنے مشائخ حدیث ہیں سب کی سند میں انہی کا نام آتا ہے، لہذا انہی کے 40 پڑھ کر اور اس کے بعد وہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس جماعت کی 2-3 کتابوں کا آخری 10 بھی ہوگا۔ ولی محمد تم یہاں آ جاؤ مائک پر پڑھ لو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعون حديثا لمسند الهند الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد الحمد والصلاة، فهذه أربعون حديثا مسندة بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مبانيها مسيرة ومعانيها كثيرة، يدرسها راغب خير رجاء أن يدخل في زمرة العلماء، لقوله عليه التحية والثناء: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله تعالى فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. قال الفقيه ولي الله عفي عنه: شافاني أبو الطاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن زين العابدين عن أبيه عبد القادر عن جده يحيى عن جده المحب عن عم أبيه أبي اليمن عن أبيه شهاب أحمد عن أبيه رضي الدين عن أبي القاسم عن السيد أبي محمد عن والده أبي الحسن عن والده أبي طالب عن أبي علي عن والده أبي علي عن أبي القاسم عن والده أبي محمد عن والده حسين عن والده جعفر عن أبيه عبد الله عن أبيه زين العابدين عن أبيه الإمام الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، وبه الحرب خدعة، وبه المسلم مرآة المسلم، وبه المستشار مؤتمن، وبه الدال على الخير كفاعل، وبه استعينوا على الحوائج بالكتمان، وبه اتقوا النار ولو بشق تمرة، وبه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، وبه الحياء خير كله، وبه عدة المؤمن كأخذ الكف، وبه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وبه ليس منا من غشنا، وبه ما قل وكفى خير مما كثر وألهب، وبه الراجع في هبته كالراجع في قيئهم، وبه البلاء موكل بالمنطق، وبه الناس كأسنان المشط، وبه الغنى غنى النفس، وبه السعيد موعظ بغيره، وبه إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، وبه عفو الملوك إبقاء للملك، وبه المرء مع من أحب، وبه ما هلك امرؤ عرف قدره، وبه الولد للفراش وللعاهد الحجر، وبه اليد العليا خير من اليد السفلى، وبه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وبه حبك الشيء يعمي ويسم، وبه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وبه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبه الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، وبه إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وبه اليمين الفاجرة تدع الديار بلاطع، وبه من قتل دون ماله فهو شهيد، وبه الأعمال بالنية، وبه سيد القوم خادمهم، وبه خير الأمور أوسطها، وبه اللهم بارك في أمتي في بكورها يوم الخميس، وبه كاد الفقر أن يكون كفرا، وبه السفر قطعة من العذاب، وبه المجالس بالأمانة، وبه خير الزاد التقوى.
ما شاء الله. هي 40 حديثا مسلسلات میں بھی موجود ہے، اور مجھے مسلسلات پڑھنے کا 4 مرتبہ شرف حاصل ہوا. حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 1388 ہجری، 1389 ہجری، 1392 ہجری اور 1398 ہجری. تو اس اعتبار سے گویا یہ 40 مجھے حضرت شیخ محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے، ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، ان کو اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب، ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کی سند اس میں موجود ہے. اب یہ 2-3 کتابیں باقی رکھی گئی ہیں آج کے لیے. سنن ابی داؤد ہے، اس کو پڑھ کر عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، باب فی الرجل یسب الدہر. وبالاسناد منی الی الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان وابن السرح قال حدثنا سفیان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأبر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد. تم وكمل والحمد لله عز وجل. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس آخری باب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ زمانے نے میرے ساتھ یہ کیا، زمانے نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ فرماتے ہیں میں تو خود زمانہ ہوں. اس کے کئی مطلب ہیں، اس میں آسان مطلب یہ ہے کہ میں ہی زمانے کا خالق ہوں. زمانے میں حالات کا رد و بدل میری ہی مشیت سے ہوتا ہے، میرے چاہنے سے ہوتا ہے. لہذا زمانے کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان حالات کو درست فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے. ترمذی شریف کی آخری روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسناد المتصل منی الى امیر المؤمنین الامام ابی عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ قال حدثنا ہارون بن موسیٰ ابن ابی علقمۃ الفروی المدینی قال حدثني ابی عن هشام بن سعد سعید ابن ابی سعید عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب اللہ عنكم عبیۃ الجاہلیۃ وفقرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حدیث حسن. وسعید المقبوری قد سمع من ابی ہریرہ ویروی عن ابی اشیاء کثیرہ عن ابی ہریرہ وقد روا سفیان الثوری وغیر واحد هذا الحدیث عن هشام بن سعد عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحو حدیث ابی عامر عن هشام بن سعد. آخر المسند. والحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد النبی وآلہ الطاہرین. اس حدیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس کے ذیل میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اذهب الله عنكم عبیۃ الجاہلیہ وفقرها فی الآباء. اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی بڑائی کو ختم کر دیا اور اپنے آبا پر فخر کرنے کو ختم کر دیا. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور اپنے آبا و اجداد پر فخر کر رہے ہیں. فرمایا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں. دو ہی چیزیں ہیں، یا مؤمن تقی، یا مومن رہے متقی بنے، اور یا پھر فاجر اور شقی رہے. لہذا جو انسان ایمان کے ساتھ تقوی پر محنت کرے گا بس وہ اعلیٰ درجے کا انسان کہلائے گا، ورنہ پھر فاسق، فاجر اور شقی اور محروم اور بدقسمت کہلائے گا. والناس بنو آدم وآدم من تراب، اور تمام انسان بنو آدم ہیں، سب حضرت آدم کے اولاد ہے، اور اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. لہذا کسی بھی انسان کو کوئی بھی وجہ سے فخر کرنے کا حق حاصل نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مومن متقی بنائے، اور ہماری آخرت کو اللہ تعالی کامیاب فرمائے. نبی بخاری شریف رہ گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام اور شرف عطا فرمایا، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا جسے خطاب عالمی طور پر ملا ہے، سب سے زیادہ صحیح کتاب علماء امت کی اتفاق سے صحیح بخاری کہلائی گئی، اور تمام ائمہ متبوعین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور ان کے تمام متبعین میں اس کتاب کو پورا پورا قبول حاصل ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی اور ان کی عظمت اور شرافت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتخاب ہے. اس کا آخری باب پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسناد المتصل بالنی الى امیر المؤمنین سیدنا ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال: باب قول اللہ عز وجل: ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد رحمہ اللہ: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أحمد بن شكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اس آخری باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ باب کتاب التوحید کا باب ہے، اور کتاب التوحید ہمارے استاد الاستاد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بابن فی الباب ہے. اصل باب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی امام بخاری آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوط پکڑو گے تو ہی تم ہدایت پاؤ گے، اور اس ذیل کے احکام اور مسائل بہت سی احادیث کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے. پھر اسی پر کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنے کا تعلق ایک تو ایمان کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، اور ایک عمل کے ساتھ ہے. عمل کے سلسلے میں پوری کتاب پیش کر دی کہ یہ ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا، بیان کیا ہوا اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس کا تعلق قلب سے اس کے لیے ایمانیات کا بیان ہے. ایمانیات پہلے بھی بیان کی گئی جب کتاب شروع ہوئی کتاب الایمان کے ذیل میں، اور آخر میں بھی پھر کتاب التوحید لا کر امام بخاری توحید کو بیان کر رہے ہیں، اور توحید میں خاص طور پر جتنے باطل فرق ہیں جو مختلف طرح کے غلط خیال رکھتے ہیں ان سب کی تردید کرتے چلے آئے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب آخری باب ہوتا ہے یا آخری درس ہوتا ہے تو علماء سے زیادہ عوام المسلمین شریک ہوتے ہیں، مد حسن ظن اور دعا میں شرکت کے خیال سے، اس لیے پھر کوئی گہری بات کہنا موقع محل کے مناسب نہیں ہوتا. ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں اور کرنے کی کوشش کروں گا جو سب کی سمجھ میں آ جائے. توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں بالکل وحدہ لا شریک لہ مانا جائے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہے، اکیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، تنہا ہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی اللہ تعالیٰ تنہا ہے، لا شریک لہ، لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالی. یہ ہے توحید جس کو اہل سنت والجماعت اختیار کرتی ہے، اور پھر اس میں بہت ساری جزئیات ہیں، کوئی کہیں بہک گیا، کوئی کہیں بہک گیا، کہیں معتزلہ پیدا ہو گئے، کہیں خوارج پیدا ہو گئی، پچھلے دور کے اس طرح کے نام ہیں، اور قیامت تک مختلف فرقے پیدا ہوتے جائیں گے، کوئی یہ کہے گا، کوئی وہ کہے گا، لیکن ایک ہی طریقہ ہے جو سب کے لیے ہدایت کی راہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ما انا علیہ واصحابی, جس مسلک پر جس راستے پر میں اور میرے صحابہ رہیں بس وہی طریق سنت ہے, وہی طریق جماعت ہے. اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریق ہے, اسی طریقے پر صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین ہمارے تمام ائمہ متبوعین اور ہر دور کے کاملین چلتے آئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریق عطا فرمایا خصوصیت سے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو, اور پھر آپ کے اولاد اور اولاد اور اولاد, چاہے وہ نسبی اولاد ہو یا علمی اولاد ہو, یہ ان تک پہنچا. اور ان کے بعد پھر اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے اکابر اہل دیوبند, اکابر علماء اہل سنت والجماعت, علماء دیوبند چاہے وہ دیوبند کے رہنے والوں یا کہیں کے بھی رہنے والوں, وہ سب کے سب کہلاتے ہیں. الحمدللہ آج ہم آپ سب اسی طبقے میں شامل ہیں. اور یہ وہ طریق ہے جو بالکل خالص اور سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کہلانے کے, یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. اللہ کا شکر ہے اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا, صراط مستقیم پر چلایا, اسی طرح ہمیں طریقے اہل سنت والجماعت پر چلایا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی بات بیان کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف فرقوں میں ماضی میں ایک فرقہ تھا جو معتزلہ کے نام سے چل رہا تھا, ان کے بہت سے غلط غلط خیالات ہیں. ان میں ایک خیال یہ تھا کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئے, جو چیز ان کے عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دو, بس ان کے حواس اور ان کی عقل کی حد تک جو بات قرآن و حدیث کا آ رہی ہے اسے مان رہے ہیں, اور جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو انکار کر رہے ہیں. اسی میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے قیامت سے متعلق جو حالات بیان کیے ہیں رسول اللہ نے بیان فرمائے, سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, نہیں سمجھا کہ ہم نہیں مانتے. میزان کا بھی یہی مسئلہ ہے. میزان کے معنی ترازو کے آتے ہیں, جس کو آپ اسکیل کہتے ہیں, کسی چیز کو وزن کرنا. قرآن کریم کا ارشاد ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, ہم ترازو عدل قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ترازو عدل کی انصاف کی کیسے ہوگی, اس لیے کہ انسان عمل کرتا ہے وہ عمل خارج میں, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. ہم نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے, ابھی اس کو ہم ڈھونڈنے جائیں گے وہ نماز ہماری کہاں ہے, ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. تو جب ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہماری نمازیں, ہمارے روزے اور ہمارے دوسرے اعمال, تو پھر اس کے وزن کا سوال کیا پیدا ہوتا. انہوں نے انکار کر دیا. پھر یہ کہ ایک انسان ہو تو وزن ہو, لاکھوں کروڑوں انسان ہے, سب کا وزن سب کی ترازو کہاں سے لائی جائے گی؟ اپنی عقل اپنی سمجھ سے وہ انکار کر گئے, جبکہ قرآن کریم میں صاف طور پر موجود ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, ہم انصاف کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے, ترازو رکھیں گے اور وہاں پر سب کا وزن ہوگا. اس کے بعد آگے آیت ہے فلا تظلم نفس شیئا, کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلْ أَتَيْنَا بِهَا, اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا ہم اس کو لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم حساب لینے کے لیے سب کے حساب کے لیے کافی ہیں. اتنی صاف وضاحت کے بعد اب انکار کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لہذا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ترازو عدل قائم فرمائیں گے. اب وہ ترازو کیسی ہوگی اس کا کچھ ذکر اجمالی طور پر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے, جو کچھ بھی جہاں تک بیان کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں. اور اب دیکھیں ترازو بدلتی رہتی ہے. کسی زمانے میں ترازو 2 پلڑوں کی شکل میں ہوتی تھی, ایک کانٹا ہوتا تھا بیچ میں, اور اس کے بعد دائیں اور بائیں ایک طرف وزن رکھا جاتا تھا, دوسری طرف سامان رکھا جاتا تھا. برسوں تک یہی چلتا رہا. چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں. بڑی اتنی ہوتی جس سے کیا ہوتا ہے وہ لکڑیاں بڑے بڑے لکڑے تولے جاتے ہیں, اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوتی جس میں چاندی اور سونا تولا جاتا ہے. تو ہر طرح کی ترازو ہوتی ہے, لیکن اب دور بدل گیا, اب کمپیوٹر ہی میں پوری ترازو آ گئی. اب سامان رکھ دیا اور وہیں پر وہ نمبر آ جاتے ہیں, بھائی یہ ایک کلو ہے, ایک پاؤنڈ ہے, اور اتنے گرام ہے, اور اتنے گرام ہے, اور اس سے پتہ چل جاتا. اب نہ ادھر اسکیل, نہ ادھر, نہ ادھر کوئی وزن کی چیز معلوم ہو رہی, نہ ادھر کوئی معلوم ہو رہی, اس کے بغیر ہی ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر کمپیوٹر میں حساب کرنے کا معاملہ ہے. پہلے آدمی کاغذ کے اوپر لکھتا تھا ایک دو تین چار پانچ, تو پورا صفحہ بھر جاتا تھا, اور پھر ایک ایک کو گنتا تھا, اس میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا. اور اب کیا ہوا, آدمی کمپیوٹر پہ یا کیلکولیٹر پہ دم آدم لکھتے جائے لکھتے جائے, اور جہاں لکھنا پورا وہیں ٹوٹل بھی آ گیا, یا ٹوٹل بعد میں کرنا پڑتا ہے, اسی وقت ٹوٹل بن جاتا ہے, آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے یہ حساب ہے. تو دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں سے جب چیزیں بدل رہی ہیں, اور جو وزن یا جو حساب ایک ایک گھنٹے میں پورا ہوتا تھا, ایک منٹ میں پورا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ تمام خلق کا, اولین و آخرین کا, ان کے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے, اور ان کے لیے ترازو قائم کرے گی. تو بے شک ترازو قائم ہوگی, لیکن اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی وہ وہی جا کر معلوم ہوگی. وان اعمال بنی آدم وقولم, انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا, انسان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے دیکھے, شروع سے آخر تک ہم نے آپ کے سامنے تمام اعمال بیان کر دیے, تمام اقوال بیان کر دیے. اب اس کا خیال رکھو, ہماری زبان سے, ہمارے جسم سے کون سے اعمال یا اقوال صادر ہو رہے ہیں. اگر اچھے اعمال صادر ہوں گے اچھا وزن ہوگا, برے اعمال صادر ہوں گے برا وزن اس کا سامنے آئے گا. لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. بال اتنی بات عقیدے کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کے ذیل میں بیان کر دی, اس کے لیے دلیل کے طور پر حدیث شریف نقل کی جائے گی. درمیان میں ایک علمی بحث امام بخاری قال مجاہد کے حوالے سے نقل فرما رہے ہیں. القسطاس, قرآن کریم میں ایک لفظ قسط کی مناسبت سے قسطاس بھی آیا, اور قسطاس کے معنی بھی انصاف کے ہیں, ترازو کے ہیں. فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں اس کے معنی انصاف کے آتے تھے. تو سوال یہ کہ رومی زبان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بے شک بہت سے الفاظ مختلف زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن جب وہ عربی میں منتقل کر دیے جاتے ہیں تو پھر رومی نہیں رہتے بلکہ, اور غیر عربی نہیں رہتے بلکہ وہ عربی بن جاتے ہیں, سمجھے؟ جیسے آج کی بہت سی چیزیں انگریز نے شروع کی ہے, انگلینڈ میں ملتی ہے, اب اس کا ترجمہ ڈھونڈنے جاؤ تو بہت مشکل ہے, عربی بنا جاؤ بہت مشکل. آسان طریقہ الف لام داخل کر دو, ہو گیا. آٹومیٹک, اب اس کا عربی کیسے بنا گے؟ الف لام لے گا کہ الاوتوماتیکیہ, ہو گیا, بن گیا سب کچھ. تو اب یہ لفظ انگلش نہیں رہا بلکہ عربی ہو گیا. بے شمار الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں انہوں نے الف لام لگا دیا اس کو عربی بنا دیا. وہ گیس جس کو کیا کہتے ہیں, پیٹرول اور گیس ہوتا ہے, اب اس کو گیس کو اردو میں, انگریزی میں لکھتے ہیں جی اے ایس. اب وہ, اب اس طرح پڑھو آپ تو کیا پڑھیں گے, گاس, گاس ہو گیا نا. اب وہ گاس ہو, گاف تو آتا نہیں, تو گاف کا بدل ہے غین, تو غین لگا دیا. اور اس کے بعد پھر سین کو بدل دیا زے سے, الغاز بنا دیا. اب الغاز کے معنی کیا ہو گئے, گیس کے ہو گئے. اب یہ کیا ہے, وہ اسی لفظ میں ذرا ادھر ادھر کیا وہ عربی بن گیا. تو اس طریقے پر عربی زبان میں جب وہ لفظ بن گیا تب وہ عربی لفظ ہے, نہ کہ غیر عربی زبان کہلائے گا. بہرحال القسطاس کے معنی بتائے, اور ویقال سے ایک تحقیق کر رہے ہیں کہ اصل میں اس لیے کر رہے ہیں کہ قسط کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں, اور قرآن کریم میں انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو باب افعال سے اقسط کے معنی تو انصاف کرنے ہی کے ہیں, اور مجرد میں القسط کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ جہاں قسط مجرد ہو وہاں اس کو المقسط کا مصدر مانیں گے, اور جب مانیں گے تو پھر عدل کے معنی میں بن جائے گا. مقسط کے معنی عادل کے ہیں. اور قاصد کے معنی جائر کے ہیں، قاصد ظلم کرنے والے. بال یقالو کے لفظ سے قول بیان کیا، میں نے ذرا اس کے لیے تھوڑی سی تحقیق کی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحم اللہ نے یہ قول یقال سے نقل کیا ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ قول بالکل پکا ٹھکا ہی ہو، مضبوط قول ہو ضعیف قول ہے. اصل یہ ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ القسط جو ہے دونوں معنی مستعمل ہوتا ہے، انصاف کے معنی میں بھی اور ظلم کے معنی بھی، جب دونوں معنوں میں استعمال ہوگا تو پھر یہ سب تقریر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کہہ سکتے ہیں یہ قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں، قسط کے معنی ظلم کے بھی ہیں. بعض الفاظ عربی زبان میں ازداد کہلاتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور میں نے ابھی المعجم المفارس دیکھی تو مجھے تو سارے الفاظ انصافی کے معنی میں ملے ہیں، میں ذرا اسے آپ کو سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ انصاف ہی کے معنی اصل ہیں اور ظلم کے معنی ضمناً ہیں. جہاں اس میں فاعل آیا ام القاسطون تو وہاں تو ظالم کے معنی، لیکن جہاں پر قسط ہے وہاں پر معنی انصاف ہی کے ہیں. 15 مواقع ہیں قرآن کریم میں القسط، بس فیری سنا دیتا ہوں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، بتائیں کس کے معنی میں؟ اللہ تعالیٰ فرشتے انصاف کو لے کر کھڑے ہیں، قائما بالقسط. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، یہاں ظلم کے معنی مرادی نہیں ہے. والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامى بالقسط، تم یتامى کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، دونوں کے معنی انصاف کرنے کے. ان اللہ وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اگر آپ انصاف فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. دیکھیں ان تمام میں قسط کے معنی انصافی کے ہیں، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ملا جہاں قسط کے معنی ظلم کے لیے ہوں، تو اصل استعمال قسط کا انصاف ہی کے معنی میں آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ قرینے کی وجہ سے اس کے معنی ظلم کے لے لیے جائیں تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہاں پر ظلم کے معنی آ جائیں گے. آگے روایت ہے امام بخاری کے استاد احمد بن اشقاب، اور اس کے بعد یہ خماسی سند ہے. حدثنا محمد بن فضیل عن عمار عن ابی زرع عن ابی حریرہ، ایک بات سند کے متعلق صرف ذکر کرنی ہے کہ بخاری کی پہلی روایت اور یہ آخری روایت، یہ دونوں سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے. غریب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی راوی ہو اور ان سے ایک ہی راوی روایت کرے، اور یہ چیز چار واسطوں تک چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان سے ابو زرعہ، ان سے عمارہ بن قعقاع، ان سے محمد بن فضیل نقل کرتے ہیں. وہاں بھی یہی حال ہے، پہلی حدیث میں چار واسطے، تنہا ایک راوی دوسرے راوی سے نقل کرتا ہے، یہ حدیث غریب کہلاتی ہے. لہذا حدیث غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے اعتبار سے معتبر ہے. محمد بن فضیل کے شاگرد یہاں احمد بن اشقاب ہیں. امام بخاری رحم اللہ نے یہ روایت پوری بخاری میں تین جگہ نقل کی ہے، ایک 948 صفحے پر باب فضل التسبیح میں، وہاں استاد ہیں زہیر بن حرب، اس کے بعد کتاب الایمان میں 948 صفحے پر، وہاں پر استاد ہیں قتیبہ بن سعید، اور یہاں اس آخری باب میں یہاں استاد احمد بن اشکاب. تو اس طرح محمد بن فضیل کے تین شاگرد ہیں، اور تین شاگردوں کی الگ الگ روایت نقل کی ہے مختلف مواقع پر. اس اعتبار سے، متن کے اعتبار سے تو حدیث ایک ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ تین حدیثیں بن گئی. ابھی ابو داؤد شریف بھی ختم ہوئی، ترمذی شریف بھی ختم ہوئی، اور یہ آخری بخاری بھی ختم ہو رہی ہے. ایک بات اچانک ذہن میں آئی کہ دیکھو، تینوں حدیثیں جو آخری پڑھی گئی، سب کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کتنا بڑا کمال ان کو شرف حاصل ہوا ہے جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے وقف کی. اس کا یہ دیکھیے اثر دیکھیے، بخاری بھی انہی کی حدیث سے، ترمذی بھی انہی کی حدیث سے، ابو داؤد بھی انہی کی حدیث سے ختم ہو رہی. تو جو انسان اپنے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتا ہے، یا اس کے حدیث رسول اللہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی قبول نصیب فرماتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں پانچ جملے ہیں، یہ الگ الگ. پہلا جملہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن، دوسرا خفیفتان علی اللسان، تیسرا ثقیلتان فی المیزان. یہ تین جملے خبر مقدم ہیں، اور دو جملے مبتدا مؤخر ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا ہوا. یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں، جو میزان عمل میں بھاری ہیں. ہو گیا نا، خبر مقدم مبتدا مؤخر والی بات. یہ بہت ہی اچھے انداز میں ان دونوں جملوں کا تعارف اور ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے لیے تین باتیں فرمائی گئی. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ ان دو کلموں میں اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں بہت پسند ہیں. تو ظاہر بات ہے، جس کا محبوب سے تعلق ہوگا، اس کی ہر چیز سے بھی تعلق ہوگا. جب رحمان کو محبوب ہیں اور رحمان ہمارے محبوب ہیں، تو ہم بھی اس کلمے اور کلام کا ضرور ورد کریں گے. اب جب یہ بتا دیا گیا کہ رحمان کو یہ دونوں کلمے محبوب ہیں، تو جو مومن ہوگا فوراً تقاضا کرے گا، اچھا بتاؤ جلدی سے کون سے دو کلمے محبوب ہیں. تو ابھی بتانے سے پہلے ایک اور وصف بیان کر دیا، ارے محبوب تو ہیں رحمان کو، جو اتنی عظیم الشان ذات ہے، مگر زبان پر ہلکے بھی ہیں. یعنی آپ کو ادا کرنا مشکل نہیں ہوگا، آپ فوراً سہولت کے ساتھ ادا کر پائیں گے. جب یہ کہا گیا تو اور شوق پیدا ہو گیا کہ اچھا پھر جلدی بتاؤ. پھر ایک صفت اور بتلا دی گئی، ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اس کا وزن ہوگا. اور یہی باب کے مناسب جملہ کہنا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں دیکھو، دو کلمے ہیں ثقیلتان، دو وزن میں بھاری ہوں گے اور میزان عمل میں رکھے جائیں گے. معلوم ہوا کہ وزن اعمال ہوگا، میزان عمل میں رکھے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. اب ایک بات اور کہہ دوں کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی اعمال کیسے رکھے جائیں گے. پہلے زمانے میں تو یہ اعتراض تھا، اب کوئی اعتراض نہیں رہا. اب تو بہت سی اعراض ایسی ہیں جن کا باقاعدہ وزن ہوتا ہے، ہواؤں کا وزن ہو رہا ہے، بخار کا وزن ہو رہا ہے، سردی کا وزن ہو رہا ہے، گرمی کا وزن ہو رہا ہے. جب دنیا میں وزن ہو رہا ہے تو کوئی اشکال نہیں. یہ اشکال اس وقت ہوتا تھا جب یہ سب چیزیں سامنے نہیں تھیں. تو بعض حضرات نے یہ کہا اس کے جواب میں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اصحاب اعمال کا وزن ہوگا، عمل والوں کا وزن ہوگا. اور بعض نے یہ کہا صحائف اعمال کا وزن ہوگا. دونوں ہی قول ہے. صحائف اعمال کا یعنی جن رجسٹروں میں انسانوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ سب باقاعدہ موجود ہوں گے، ان کو وزن رکھا جائے، ان کا وزن کیا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ لایا جائے گا اس کے گناہ اس کے سامنے رجسٹروں میں محفوظ ہیں، 99 دفتر ہوں گے اور وہ ایک پرلے میں رکھے جائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اب میں بسنے والا نہیں ہوں. اللہ فرمائیں گے تمہارا ایک نیک عمل بھی ہمارے پاس ایک کاغذ میں لکھا ہوا ہے. وہ کہے گا کہاں ایک ورق، ایک پرچہ، اور کہاں یہ 99 دفتر. پھر وہ پرچہ لایا جائے گا، وہ رکھا جائے گا دوسری جانب، وہ ایک پرچہ بھاری ہو جائے گا اور یہ 99 دفتر کا وزن بالکل ہلکا ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کون سا کلمہ ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جو کسی انسان نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ ادا کیا ہوگا، اس کا وزن 99 دفتر کے گناہوں سے زیادہ بھاری ہوگا، اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے گی. اور اصحاب اعمال کا وزن ہوگا، اس کی بھی دلیل موجود ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، بہت بھاری ہوگا، وزن کے اعتبار سے موٹا بھاری رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا اس کا، لیکن جب وزن کیا جائے گا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، بالکل ہلکا وزن، پلہ اس کا اوپر کو اٹھ جائے گا گناہ دوسری طرف. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا بھی وزن ہوگا. بال جو بھی صورت ہو، سب سے اعلیٰ قول یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، ہمیں اس کے ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ حدیث شریف صاف دلیل موجود ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کو جو حقیقت میں کلام ہے، جملہ ہے، کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث میں بہت سے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب کا وزن معروف ہے اور سب کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں. ان دو کلموں کی فضیلت کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفات ہیں. اللہ کی دو قسم کی صفات ہیں، صفات جلالیہ، صفات جمالیہ. سبحان میں صفت جلال کی طرف اشارہ ہے، اور حمد میں صفت جمال اور صفت کمال کی طرف اشارہ ہے. تو سبحان اللہ میں کہتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے عیوب سے، برائیوں سے، نقائص سے پاک ہیں. اور اس کے بعد وہ بھی حمدہ میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے، خوبیوں کے جامع ہیں. تو اس میں گویا نفیاً و اثباتاً ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جملے، یہ کلمے بہت ہی زیادہ پسند آ گئے. حدیث شریف میں باب فضل التسبیح میں یہ روایت آ چکی ہے. اس سے پہلے ایک اور روایت ہے، فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا کہ یومی ولدت امو، جیسے آج ہی پیدا ہوا. تو جب ایک کلمے کی یہ فضیلت ہے تو ان دونوں کلموں کی کیا فضیلت ہوگی، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کے ورد کی بار بار توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات بھی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پوری دنیا میں جاری فرمائے. الحمدللہ دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ مدارس اور مراکز دینیہ قائم ہیں اور قائم ہو رہے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے، ان وباؤں سے حفاظت فرمائے، اللہ سلسلوں کو دوبارہ جاری فرما دیا. آخری بات، جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان سے بطور نصیحت عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، بے شک دنیا کا کام کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ دنیا ہی میں جا کر پھنس جاؤ. تھوڑا بہت دین کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کرو. اگر دین کے لیے فارغ کیا تو کچھ کامیابی ہے، ورنہ دنیا میں تو لوگ لگے ہوئے ہی ہیں. تم بھی لگ جاؤ گے، دنیا مل جائے گی، لیکن اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، اتنے سال لگائے ہیں. آپ کے گھر کے افراد کہتے ہیں ہمارا بیٹا عالم ہو گیا، ہمارے گھر میں ایک عالم دین آ گیا، حافظ قرآن آ گیا. تو آخر اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کرو. دیکھیں آج 50 سال گزر گئے، اللہ کا کرم ہے مجھے لگایا تو اللہ نے قبول بھی فرمایا، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اگر میں بھی کوئی دنیا داری میں لگتا، کون پوچھنے والا تھا دنیا میں؟ اللہ کا کرم ہے. اسی حدیث شریف کی برکت ہے کہ کتنے عرب حضرات متوجہ ہوئے، ترکی جانا ہوا، وہاں نہ معلوم کتنے طلبہ موجود تھے، بڑی بڑی عمر کے، پوری بخاری شریف ختم ہوئی، اس میں ہمارے بھی شرکت میں نام آ گیا اور سب نے سندیں لی، اور پھر اب تو یہ دنیا واٹس ایپ کی اور کس کس کی چل پڑی ہے، تو پوری دنیا سے الحمدللہ لوگ متوجہ ہوئے اور سند حاصل کی، ہم بھی دیتے ہیں سند اس امید پر کہ کل جب مر جائیں گے تو انشاءاللہ دعائے مغفرت تو ضرور مل جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ، وہ تین بچے ختم۔
دو طلبہ حفظ قرآن تکمیل فرمائیں گے، آپ اس سال پر لانے رشن لے آئیے قرآن گرمی تکمیل فرمائیں گے، سانگ حق سانگ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
حافظ عزیر علی خان،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سنا دو گے
جو طالب علم نے پورا قرآن کریم بلیس داؤد صاحب نے حفظ کیا الحمدللہ ان کے استاد محترم حضرت مولانا محمد پٹیل صاحب نام برکات ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
جو ہماری بخاری شریف کا درس مکمل ہوا تو حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ختم بخاری کے لیے تشریف لائے تھے. سبق تو پڑھایا تھا حضرت مولانا محمد یونس صاحب نے, ختم کرائے حضرت شیخ رحم اللہ نے. تو جو باتیں نصیحت کی فرمائی تھی وہ آپ کو سنا دی جائے تاکہ حضرت شیخ کی وہ روحانی برکت آج کی مجلس میں بھی حاصل ہو جائے. زیادہ مولی عمار اس کو سنائیں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات مباركة. شيخ المشايخ حضرت أقدس شيخ الحديث مولانا محمد زكريا التعليمي رحمة الله عليه, نحمده ونصلي على
رسوله.
أما بعد, میرے دوستوں, پہلے حدیث کی اکثر عبارت میں خود پڑھتا تھا. ابتدا مدرسے میں بہت شوق تھا حدیث پڑھنے کا, خود عبارت پڑھتا تھا, خود تقریر بھی کرتا تھا, مگر وقت بڑھتا گیا, اس میں کمی آتی چلی گئی اور پانچ سال تک مولانا کے تعمیل حکم میں سبق بھی ختم کراتا رہا, مگر وقت اتنا ہو گیا کہ بولنا مشکل ہے. بیٹھ کو کبھی کسی کو کھڑا کرا لیا, پانچ سال کی جھوں ٹھوں کر کے پڑھا دیا. اس سال جب مولانا نے حکم دیا مجھے تو میں نے درخواست کی کہ تم میرے حالت دیکھتے ہو, بولنا مشکل ہے, پیشاب ایسا بھی بے قابو ہے کہ سنت کے درمیان میں پہلی رکعت تو اطمینان سے پڑھتا ہوں, دوسری پوری نہیں کر سکتا. مگر تعمیل حکم میں یہ قرار پایا کہ یہ تقریر کریں پورے بات پر اور عبارت میں سن لوں گا. اللہ جل شانہ تمہارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. دیکھو, حدیث قیمتی چیز ہے. ادب یہ ہے کہ یہ سلسلہ کسی طرح سے باقی رہے, مطالعہ ہو یا حدیث کی کسی کتاب کے دیکھنے سے ہو, انشاءاللہ یہ بھی کام دے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دورہ پڑھا رمضان میں ذکر و شغل کیا اور شوال میں اکابر سے خلافت لے کر چل دیے. حدیث پاک کی جتنی بھی زائد قدردانی کی جاوید کتاب کی, مصنف کی, اساتذہ حدیث کی, اتنی ہی زائد برکات اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک بات اور کہہ دوں کہ مرنا ہر شخص کو ہے, اس سے چھٹکارا تو نہیں. یہ ضرور کہتے ہیں ہر شخص سے اور تم سے بھی کہ دنیاوی زندگی کی اسٹیشن پر گاڑی بدلنے کا زمانہ ہے. ایک گاڑی سے اترے دوسرے پر سوار ہو, حضور احرس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میری مثال ایسی ہے جیسے رستہ چلتے مسافر کسی درخت کے چھاؤں پہ بیٹھ جائے, اصل وطن وہی ہے, وہی رہنا ہے, یہ تو ایک اسٹیشن ہے, یہاں قیام کے بقدر جتنا مشغول ہوگا اتنا ہی حق ہے, وہاں قیام کے بقدر جتنی مشغولی ہوگی وہ حق ہے, جو لے جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا, بعد میں نہ بیوی نہ بیٹے نہ باپ نہ پوتے, تھوڑی بہت دیر لوگ رو تو لیں گے مگر یہ چاہو کہ بھیجتے رہے, جانی تو شاید بیچ دے, ماں کی امید نہ رکھے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اس کے بعد آخری حدیث پڑھی گئی اور دعا ہوئی, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر قلبه محمد وآلہ وصحبہ.
دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب پر پوری امت پر رحم فرما. اے اللہ یہ مبارک مجلس قائم ہوئی ہے اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ اس میں حدیث مبارکہ اے اللہ پڑھی گئی, بخاری شریف, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف کا ختم ہوا اور اے اللہ حدیث مبارکہ کا ورد ہوا اور قرآن کریم آپ کی کتاب مبارک کا اے اللہ ختم ہوا. اے اللہ ان سب چیزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ برسوں کی محنت اس وقت آخری حد تک پہنچی ہے, اللہ اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ اگر قبول نہیں ہوا, رد ہو گیا تو اللہ اس محنت کا کوئی حاصل نہیں. اے اللہ اس کی برکتیں ہماری اپنی ذات میں, ہمارے گھر کے تمام افراد میں, ہمارے خاندان میں, اے اللہ پورے عالم میں منتقل فرما. اے اللہ جو طلبہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں حافظ قرآن بنے ہوئے, عالم دین بنے, اللہ حدیث میں تخصص کی اللہ کوشش کی ہے, سب کو بے پناہ قبول فرما, سب کو بے پناہ قبول فرما. ان کی محنتوں کے اللہ رائیگاں نہ فرما. اللہ چاہے وہ دنیا کے کاموں میں لگیں لیکن دین سے بھی ان کو وابستگی عطا فرما. اللہ آپ کا علم ختم ہوتا جا رہا ہے, اللہ مٹا جا رہا ہے, اللہ اس کے مٹنے کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھی قبول فرما, ان کو بھی اللہ توفیق عطا فرما کہ اس دین کو, اس کے علم کو باقی رکھیں, اس کے لیے فکر کریں. اللہ اس فراغت کو ان کے گھر کے حق میں, گھر کے تمام چھوٹے بڑے افراد کے حق میں اللہ بابرکت بنا دے. اے اللہ ان کے والدین نے, ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے بڑی محنتیں کی ہیں, سب کو قبول فرما. اللہ آج کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں, اللہ مرد بھی حاضر ہیں, خواتین بھی حاضر ہیں, اللہ بہت سی خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں, اللہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں, اپنے کرم سے سب کی دعائیں قبول فرما, تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, ہر ایک کے ساتھ مغفرت کا فیصلہ فرما. اللہ دنیا میں مغفرت, اللہ دنیا میں عافیت کا معاملہ فرما, آخرت میں مغفرت کا معاملہ فرما. اللہ اس وقت پوری وبا دنیا پر مسلط ہے, اللہ لوگ تھوڑے دن بیمار رہ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں, پروردگار عالم جو بیمار ان کو شفا عطا فرما, ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما, صحت اور عافیت نصیب فرما. اور جو جو اس دنیا سے مسلمان جا چکے اللہ سب کو رحمت اور شہادت کی موت عطا فرما. اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ اعداء دین کو ہدایت نصیب فرما, اور ہدایت مقدر نہ ہو تو اللہ دنیا سے پاک و صاف فرما. اے اللہ پوری دنیا میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے, اے اللہ بے شک ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے, ہمارے گناہ ہے اللہ جو اس ظلم پر ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں, لیکن اے اللہ ہم آپ کے حبیب کے امتی ہیں, آپ کے اے اللہ بندے ہیں, آپ کے مخلوق ہیں. اے اللہ ہم ضعیفوں پر, ہم کمزوروں پر رحم فرما. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما, نوجوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اے اللہ علم و عمل میں ہر اعتبار سے اے اللہ زندہ رہنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی نوجوان شادی کے لائق ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کو اللہ مبارک رشتے عطا فرما. اے اللہ اچھے جوڑے عطا فرما, جن کے نکاح ہو جائے ان کے نکاح میں برکت عطا فرما, نیک اولاد عطا فرما, جن کے اولاد ہوئی ان کو نیک بنا. اے اللہ نوجوانوں میں خاص طور پر بے راہ روی پھیل رہی ہے, اپنے کرم سے ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مدارس عربیہ ہیں, مراکز دینیہ ہیں, مکاتب قرآنیہ ہیں, خانقاہ ہیں, سب کو آباد فرما. اے اللہ آپس میں شیر و شکر رہ کر اور آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام آنے والے حاضرین کو قبول فرما, ان کی تمام دلی مرادیں پوری فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ہم سے امید کی یا ہم پر ان کا حق ہے, اے اللہ سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ جیسے مردوں کے دامن کو آپ اے اللہ بھر دیں, عورتوں کے دامن کو بھی اے اللہ ان کی نیک مرادوں سے بھر دیجئے, سب پر فضل فرما, عافیت نصیب فرما. اے اللہ حدیث پاک کے سلسلے کو آپ کسی نہ کسی شکل میں جاری فرمائیں, ہر جگہ جاری فرمائیں. اے اللہ اپنے علم کی اشاعت کے ذرائع کو آسان فرما دیں. اے اللہ قبولیت سے مالا مال فرما, جو کچھ مانگا اپنے کرم سے عطا فرما, جو نہ مانگ سکیں ہمارے حق میں بہتر ہے, اپنے کرم سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمته.